आज 20 अप्रैल 2013 है। मौलाना मेरे एक दोस्त एक आदमी से मिले और उनकी खैरियत पूछी तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खैरियत से हैं, क्योंकि हम खैरुल क़ुरून के मनहज पर हैं और आप लोग उससे मुनहरिफ हो चुके हैं। तो मौलाना ये बताइए, खैरुल क़ुरून का मनहज क्या था? क्योंकि हर एक मसलक और ग्रुप वाले ये दावा करते हैं कि हम खैरुल क़ुरून के मनहज पर हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक मशहूर हदीस है, खैरुल क़ुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम। यह हदीस बुखारी में, मुस्लिम में और दूसरी किताब में आई है। हदीस की दूसरी किताब भी आई है। उसका तर्जुमा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है, यानी इस्लाम के एतबार से फरमाया आपने, उमूमी एतबार से नहीं, उम्मत के एतबार से। मेरी उम्मत के लिए सबसे अच्छा ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद का ज़माना और फिर उसके बाद का ज़माना। इन तीन कर्न का आपने जिक्र फरमाया, इसीलिए उसको कहा जाता है कुरून सलासा, तीन ज़माने। इन तीन ज़मानों को कहा जाता है कुरून मशहूद लहा बिल खैर, यानी वो तीन ज़माने जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर पर होने की पेशगोई फरमाई है। तो देखिए, इस हदीस की असल खुद कुरान में मौजूद है। कुरान में सूरह तौबा में आयत है, अस्साबिकून अल्अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रिज़वान। इसमें देखिए, तीन दौर इससे मुस्तबत होते हैं। पहला दौर तो जाहिर है कि ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि रसूल साहब ना हो तो सहाबा कहाँ से आएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आते हैं तभी तो सहाबा का वजूद होता है। तो इसमें ये अपने आप ये बात शामिल है कि पहला ज़माना रसूलुल्लाह का है, उसके बाद सहाबा का, जिनको इसमें मुहाजिर और अंसार कहा गया, और तीसरा दौर वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान, ये इससे मुराद है ताबीन का दौर। ये कोई पुरसार बात नहीं है, ये पुरसार बात नहीं है, ये तारीख का एक कानून है। यह तारीख का कानून है जो हर उम्मत के लिए, यहूद के लिए भी था और उम्मत मुस्लिमों के लिए भी है। यानी एक उम्मत बनती है पैगंबर के ज़माने में, फिर उसके बाद उसकी नस्लें पैदा होती हैं, फिर नस्लें पैदा होती हैं, तो पहली नस्ल जो होती है वो सबसे अच्छी हालत में होती है, क्योंकि उसको डिस्कवरी के सतह पर इस्लाम मिलता है। उसके बाद जो दूसरी नस्ल आती है, जिसको दीन मिलता है बाय बर्थ, तो उसमें फिर कमी आती है, डी जनरेशन शुरू हो जाता है। फिर तीसरी नस्ल आती है जो बाद के लोग हैं, तो और ज़्यादा कमी आती है। तो यही तीन दौर, यानी पहली नस्ल, दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल, इसमें बड़ी हद तक वो तालीमात ज़िंदा रहती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर उम्मत को खड़ा किया था। ये तारीख का कानून है कि हर कौम में, हर उम्मत में लाजमन बाद की नस्लों में ڈی جنریشن پیدا ہوتا ہے. اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے, فَتَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّبَأُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ طول امت سے قساوت پیدا ہونا. طول امت کیا ہے؟ بعد کی نسلوں میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کو زندہ نہیں رہتا, 70 سال 80 سال 90 سال اتنا زندہ رہتا بڑھ جاتا. تو طول امت کس کے لیے؟ جو وہ لوگ ہیں جو بعد کو پیدا ہوں. تو قرآن میں خود یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی امت پر جب لمبی مدت گزرتی ہے, یعنی بعد کی نسلیں جو آتی ہیں ان میں, تو ان میں قساوت آ جاتی ہے. قساوت سے مراد ہے زوال, یعنی اسپرٹ میں اس بہلا آ جاتا ہے اور فارم خوب باقی رہتا ہے. یعنی اسپرٹ تو نہیں رہتی لیکن فارم میں کمی نہیں ہوتی, فارم خوب باقی رہتا ہے ہمیشہ. امت یہودی بھی تھا, امت مسلمان بھی رہے گا. تو یہ جو کمی آتی ہے وہ باعتبار اسپرٹ آتی ہے, نہ کہ باعتبار فارم. تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس منہج پر ہیں, وہ بالکل فرضی دعویٰ ہے, کیونکہ یہ سارے گروپ جو ہیں آپ ان کو دیکھیے, کن علماء کے حوالے دیتے ہیں وہ, کن علماء کو اکابر سمجھتے ہیں وہ, جو کہتے ہیں اکابر سلف یا اکابر امت, تو کن علماء کے بارے میں بولتے ہیں؟ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو ان تین دوروں کے بعد پیدا ہوئے. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ زیادہ تر عباسی دور میں جو علماء پیدا ہوئے ان کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اکابر سلف. تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس منہج پر ہیں؟ یہ وہ جن کو کہتے ہیں اکابر سلف, اس میں اس کی فہرست آپ دیکھیں تو اس میں صحابہ کا نام نہیں ہوتا, ان میں نام ہوتا ہے بعد کے علماء کا. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو ماننا ہے وہ غلط ماننا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ آپ یعنی ری ڈسکور کریں اس دور کو, یعنی پھر سے آپ مطالعہ کریں احادیث کا, پھر سے مطالعہ کریں اس وقت صحابہ کا, پھر سے مطالعہ کریں تابعین کے اقوال کا, ان کے ارشادات کا, اور پھر سے ڈسکور کریں آپ کہ اس زمانے میں اسلام کیا تھا. یہ لوگ یہ تو کرتے نہیں, یہ تو بعد کے زمانے میں جو علماء پیدا ہوئے ان کو یہ متقدمین کہتے ہیں, اکابر سلف کہتے ہیں, اور علماء امت کہتے ہیں. تو وہ دور کہاں ہوا؟ اس دور پر اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا مشن کھڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ ہماری کتابیں پڑھیے, ہمارے یہاں کبھی بھی ان کا حوالہ نہیں دیا ہے. ہمارے یہاں حوالہ ہوتا ہے قرآن کا, حدیث کا, صحابہ کا اور تابعین کا. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پوری امت جو اس میں فرقے بنے ہیں, وہ فرقے بنے کن لوگوں کے افکار پر, کن لوگوں کے علوم پر؟ وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو قرون مشہود لہٰ بالخیر کے بعد پیدا ہوئے. ان کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سب بھی اسی میں شامل ہیں, بعد والے لوگوں میں. اور خاص طور پہ دیکھیے, یہ لوگ دور فقہ کو سب سے اہم سمجھتے ہیں. دور فقہ پیدا ہوا ہے عباسی دور میں. تو دور فقہ کب ہوا؟ عباسی دور میں. تو یہ دور فقہ جو ہے اسی زمانے میں بڑے بڑے فقہ پیدا ہوئے, اسی زمانے میں فقہی اسکول بنے, اسی زمانے میں فقہ کی کتابیں لکھی گئیں. اسی کو یہ لوگ سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں. ہم اللہ اکبر سے اس سے بری ہیں. ہم قرآن اور حدیث اور صحابہ اور تابعین کو پھر سے مطالعہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اب میں آپ کو چند ایک مثال دیتا ہوں. آپ مطالعہ کیجئے عباسی دور کے فقہا کا, اور مطالعہ کیجئے صحابہ کا, یعنی تقابلی مطالعہ, تو آپ پائیں گے صحابہ کے یہاں سارا زور ہوتا تھا اسپرٹ پر, روح دین پر. لیکن فقہا کے یہاں آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں سب کا مسائل فارم ظواہر کی دھوم مچی, اسی پر بحثیں ہوتی ہیں. جتنے بھی فقہی اسکول ہیں ان سب فقہی اسکول میں کیا ہے, ہر ایک نے کچھ مسائل کو اپنی امتیاز بنا رکھا ہے, کچھ فارم کو ایک فارم کو انہوں نے لے لیا, ایک دوسرے فارم کو انہوں نے لے لیا, اسی پر فقہی اسکول بنے ہوئے ہیں. تو ایک فرق آپ یہ پائیں گے کہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا روح پر, اسپرٹ پر. اب بعد کے زمانے سے روح سب سے زور دیا جانے لگا فارم پر, مسائل پر, ظواہر پر. دوسرا فرق دیکھیے, رسول اور اصحاب رسول زمانے میں سب سے زیادہ اہم کام سمجھا جاتا تھا دعوت کو, داعین اللہ بیذنہ و سراج منیرہ. رسول اور صحاب رسول کے زمانے میں اصل کام دعوت اللہ تھا. لیکن اس زمانے میں جو قتال کے واقعات ہوئے تو کتابوں میں اس طرح سے دکھاتے ہیں قتال یا غزوات جیسے کہ یہی اصل کام تھا ان کا, حالانکہ بالکل غلط ہے. جو غزوات ہوئے بیسیکلی چار غزوات ہوئے ہیں, یعنی بدر, احد, حنین اور خیبر. غزوہ خندق میں تو لڑائی نہیں ہوئی. تو یہ غزوات جو تھے یہ حقیقتاً ایج فیکٹر کی وجہ سے تھے, یہ اصل تعلیم میں پیغمبر نہیں تھی. یہ اصل تعلیم پیغمبر تو توحید تھی, دعوت اللہ تھا, یہ تھا جو یعنی مستقل پرماننٹ آپ کی تعلیم. یہ تو وہ دور تھا, ٹرائبل ایج تھا, قبائلی زمانہ تھا, ان لوگوں کا کام ہی لڑنا بھڑنا. ہماسا میں ایک جاہلی شاعر کہتا ہے کہ واہ یا آنن علی بکر نقینا اذا ما لم نجد الا خانہ. یعنی لڑنا بھڑنا ہی ہمارا کام ہے, اگر کوئی غیر نہ ملنے ملے لڑکے تو ہم آپس میں لڑنے لگتے ہیں. تو ٹرائبل ایج میں وار ہی چلتا رہتا تھا, وہ برداشت, ان کا ٹالرنس کا کچھ سوال نہیں تھا. اس بنا پر وہاں پر لڑائی پیش آئی. تو جو غزوات ہوئے وہ حقیقتاً ایج فیکٹر ہے, اس زمانے یعنی وہ زمانہ تھا چونکہ لڑائی بڑائی کا, اس لیے لڑائیاں پیش آئیں. باقی جو ہے اصل کام وہ دعوت اللہ تھا. اس کے بارے میں آپ بخاری میں روایت تھے حضرت عبداللہ بن عمر کی کتاب التفسیر میں, تو اس میں عبداللہ عمر نے کہا تھا کہ وہ جو آیت ہے کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون دین کل اللہ, کہا تھا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کہ تم لوگ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہو. یہاں جس فتنے کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تو وہ ہم نے یعنی صحابہ نے ختم کر دیا, اب کہاں فتنہ ہے کہ تم لڑتے ہو اس کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو تم لڑ رہے ہو تم فتنے کو واپس لے رہے ہو, یہ دوسرے عنوانات پر لڑنا. جس عنوان پر لڑائی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گیا, اس ایج ہی ختم ہو گیا. اب تو آزادی ہے, اب دعوت اللہ کام کرو. تو اس میں انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ اب جو تم لڑ رہے ہو تو تم فتنے کو دوبارہ نئے عنوان کے ساتھ واپس لا رہے ہو. وہی آج کل عثمان کر رہے ہیں, ہم عثمان جو ہے لڑ رہے ہیں ادھر ادھر, تو ایک نئے عنوان نکال کر لڑ رہے ہیں. یعنی پولیٹیکل وجہ, قومی وجہ, سیاسی وجہ, وہ تھا ہی نہیں, وہ مقصد ہی نہیں تھا. تو ایک فرق دیکھیے یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں سارا زور تھا دعوت اللہ پر. اس زمانے آپ دیکھیے سب لوگ جہاد کے نام پر لڑائی چھڑے ہوئے ہیں, جہاد کے نام پر لڑائی چھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اس پر غور کیجئے کہ حدیث کا اصل مدعا کیا ہے. یہ حدیث دراصل ایک بہت اہم بات کو بتاتی ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ متنبہ کیا ہے کہ ابدی طور پر اسلام کا معیار یعنی کرائیٹیرین کیا ہوگا, اسلام کو سمجھنے کا معیار یا کرائیٹیرین کیا ہوگا. جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں, موجود ہوں, تب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جاتا ہے اور پیغمبر سے پوچھتا ہے اور پیغمبر بتا دیتا ہے. لیکن جب پیغمبر موجود نہ ہوں تو اسلام کو جاننے کا کرائیٹیرین یا معیار کیا ہوگا, یہ بتایا گیا ہے. تو آج تو بالکل ایک اس سے ہٹ گئی ہے امت. آج آپ لوگوں سے ملیں یا ان کے مضامین کو کتابوں کو پڑھیں تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ حوالے دیتے ہیں ائمہ فقہ کا, علماء سلف کا, اور ائمہ علماء متقدمین کا, اس طرح کے حوالے دیتے ہیں. تو اسی سے تو رکا گیا تھا. یعنی پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایتونی شیئا من کتاب اللہ حتی اقول, یعنی اللہ کی کتاب سے لاؤ کچھ حوالات, تب میں اس کو مانوں گا, اس کو مستند سمجھوں گا. اب کیا ہے, ایتونی شیئا من اقوال ائمتنا حتی اقول, کہ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کا قول لاؤ تو ہم اس کو مانیں گے. تو بالکل اس سے ہٹ گئی ہے پوری امت. تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں پوری امت کے لیے اسلام کا معیار کیا ہوگا, یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں ایمان کے بارے میں, تقویٰ کے بارے میں, عبادت اخلاق, دعوت اللہ کے بارے میں, اسلام کے تقاضے کے بارے میں, تو آپ کو دیکھنا ہوگا رسول اور صحابہ رسول کے اقوال کو, ان کے پیٹرن کو, ان کے نمونے کو, نہ کہ بعد کے لوگ. دیکھیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تین دور ہیں, ان رسول, اصحاب رسول اور تابعین, دوسرے ادوار کو اسی پہ جج کیا جائے گا. یعنی بعد کے ان تین دوروں کے بعد جو دور آئیں گے, جو لوگ پیدا ہوں گے, چاہے وہ آپ بطور خود ان کو کچھ بھی لقب دے دیں, ان کو امام کہیں, عالم کہیں, اکابر کہیں, کچھ بھی کہیں, اسے فرق نہیں پڑتا. آپ کے ان کو ایک نام دینے سے فرق نہیں پڑتا, وہ ہمیشہ ان کی پوزیشن یہی رہے گی کہ وہ معیار نہیں قرار پائیں گے. معیار وہی رہے گا قرون ثلاثہ, تو قرون ثلاثہ کو لے کر انہیں جج کیا جائے گا, قرون ثلاثہ کو لے کر انہیں جج کیا جائے گا, یہ اس میں بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اب الٹا کر دیا لوگوں نے. اب کیا ایک نظریہ بن گیا ہے خود ساختہ طور پر کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے قرآن حدیث کو پڑھ کر اس کا خلاصہ نکالا اور خلاصہ نکال کے کتاب لکھ دیا. تو اب ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں, اب تو اسی خلاصے کو پڑھیے اس سے معلوم جاتا ہے. لیکن یہ خود ساختہ ہے, یہ استدلال یا استنباط خود ساختہ ہے. کسی کو یہ درجہ نہیں حاصل ہے کہ اب اس کو اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے قرون ثلاثہ کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ تیار کر دیا. یہ کسی کو درجہ حاصل نہیں, کبھی قیامت تک نہیں ہوگا. ہمیشہ ہر انسان کو یہ حق ہوگا کہ وہ بعد کے لوگوں کو جج کرے قرون ثلاثہ کی بنیاد پر, جج کرے. آج کل کیا ہے, اگر آپ بعد کے جو علماء ہیں جن کو آپ اکابر کہتے ہیں ان پر اگر تنقید کریں تو غصہ ہوتے ہیں لوگ, اگر ان کی کسی بات پر تنقید کریں تو غصہ ہوتے ہیں. یہ غصہ سرتاسر بھیجا ہے کہ وہ تنقید تو کی جائے گی ان پر, تنقید نہیں کی جائے گی صرف ان تین دوروں پر, یعنی قرون ثلاثہ پر آپ تنقید نہیں کریں گے. ان کی حیثیت معیار کی ہے, ان کو ایز اٹ از لیں گے آپ. لیکن جو بعد کے لوگ پیدا ہوں گے ان کو تنقید کی جائے گی, کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس قرون ثلاثہ کے پر قائم ہے یا اسے ہٹے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر یہ مسئلہ بنایا گیا ہے جو ہمارا چار فقہ ہے, تو یہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک فقہ کو اگر آپ مانتے ہیں تو دوسرے فقہ پر نہیں چل سکتے آپ, ایک فقہ کو کے مقلد بننا پڑے گا آپ کو. دوسرے فقہ کچھ اس کے لیں کچھ اس سے لیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. اب سوال ہے کہ ایک آیت نکالا آپ نے, کس قول رسول سے, کس قول صحابی سے, کس قول تابعی سے, کیسے نہیں ہے. ایسے مقلد کا غیر مقلد کا جو مسئلہ آج کل اتنا سخت ہے ہمارے علماء کے درمیان, وہ کہاں سے نکالا, یہ کہاں سے نکالا. دیکھیے, ایک تابعی تھے, انہوں نے کہا تھا اس حدیث کو حوالہ دیتے ہوئے کہ اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اتدیتم, بیائیہم اقتدیتم اتدیتم, جس صحابی کی تو پیروی کرو تم ہدایت پر ہوگے. لیکن بعد کے زمانے میں کیا ہوا, لوگوں نے ایک اصول نکالا, ترجیح کا اصول, اور صحابہ سے جو مختلف روایتیں تھیں, جو مختلف نمونے تھے, ان میں ترجیحات قائم کرنا شروع کر دیا کہ یہ راجح ہے, وہ برجو ہے, اور پھر کئی فقہی اسکول بنا ڈالی. یہ کہاں تھا قرون ثلاثہ میں, یہ تو بعد کو پیدا ہوا. یہ ترجیح کا اصول سراسر ایک بدعت ہے جو بعد کو پیدا ہوا, کیونکہ اسی ترجیح کے اصول کے بنا پر فقہی گروپ بنے. ایک نے ایک چیز کو ترجیح دی, دوسرے کو ترجیح دی, اب فقہی گروپ بن گئے, آپس میں شدت پیدا ہوئی, یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ گئی. اب مجھے بتائیے کہ قرون ثلاثہ میں یہ لفظ ہی کسی نے استعمال نہیں کیا تھا, ترجیح کا لفظ. قرون ثلاثہ میں کسی کو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہو. یہ تو بات کو پیدا کیا گیا. تو ہم یہ کریں گے کہ جب قرون ثلاثہ میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا تھا تو ہم کہیں گے کہ بات کو لوگوں کو حق نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں, تو بات کے لوگوں کے نہیں مانیں گے ہم, قرون ثلاثہ کو مانیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ترجیح قائم کرنے کا اصول غلط ہے. مختلف صحابہ کے ہاں اس میں ایسا ہے کہ مختلف صحابہ کے ہاں متعدد نمونے ہیں. مثلاً کسی سے نکلتا ہے آمین بسر, کسی سے نکلتا ہے آمین بلجر, کسی سے ملتا ہے کہ اس نے نیت باندھنے وقت ہاتھ اٹھایا, رفع کیا اس کا, کسی سے نکلتا ہے کہ نہیں کیا. اس طرح کے مختلف معاملات میں, یعنی طرق عبادت میں, ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ہاں اختلاف ہے. تو اختلاف تنوع پر محمول کیا جائے گا, وہ اختلاف جو ہے تنوع پر محمول کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں کہ ترجیح قائم کریں, ایک کو لے دوسرے کو نہ لے, اس پر بحث کریں. یہی چیز ہے, اسے رسول اللہ روکا تھا کہ جو کچھ تم کو مل رہا ہے قرون ثلاثہ سے, بس اسی کو سمجھو کہ دین ہے, اسی کو دین سمجھو. اب جو بات کو نکالے گئے, ترجیح کا اصول, بیان جواز کا اصول, یہ سب چیزیں جو ہیں صحیح نہیں, صحیح نہیں ہے. یہ حدیث اسی ذہن کی تصحیح کے لیے آئی ہے. تو بہت سے مثال میں یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے بات کو اپنے قیاس سے، اپنے بحثوں سے نئے نئے مسئلے بنائے، نئے نئے مسئلے، ان مسائل کی بنیاد پر ان کا گروپ بنے، فقہی اسکول بنے، اور اس پر وہ قائم ہو گئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ یہ ہے یعنی منہج اکابر، یہ ہے قرون ثلاثہ کا منہج. لیکن اس دعوے سے وہ منہج نہیں قرار پا جائے گا، آپ کو حوالہ دینا پڑے گا. تو ہم جس مسلک پر ہیں، ہمارے ساتھی جس مسلک پر ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، صحابہ کو پڑھتے ہیں، تابعین کو پڑھتے ہیں، وہاں سے ہمیں جو نمونہ ملتا ہے اس کو اصل سمجھتے ہیں، اس کو اصل سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر وہاں یہ نمونہ ملتا ہے کہ لوگوں نے جو نماز پڑھی تو کئی معاملے میں دونوں کا تنوع تھا، اختلاف تھا، وہ تنوع ہم سمجھتے ہیں تھا. تو اس میں ہم ترجیح نہیں قائم کریں گے، ہم سمجھیں کہ یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ کر لو تب بھی ٹھیک، وہ کر لو تب بھی ٹھیک، بیاہم اقتدیتم اہدیتم. تو یہ اس ذہن کو کی کاٹ کے لیے حدیث ہے کہ تم بات کے زمانے میں معیار کو بدل مت دینا، اسلام کے معیار کو بدل مت دینا، ایسا نہ کرنا کہ قرون ثلاثہ کے بجائے بعد کے لوگ جو پیدا ہوں گے ان کو معیار بنا لو اور کوئی خود ساختہ یعنی عذر کر کے کہ انہوں نے تو سب پڑھ کر کے جو خلاصہ بنا دیا ہے وہی ہے منہج دور اول کا. یہ کسی کو حق نہیں کہنے کا کہ ہمارے اکابر نے جو نمونہ مقرر کیا ہے وہی منہج ہے قرون ثلاثہ کا، یہ کسی کو حق نہیں کہنے کا. ہمیشہ ہر انسان کو حق رہے گا کہ وہ دوبارہ مطالعہ کرے ان تینوں ادوار کا، اور دوبارہ مطالعہ کر کے وہ ڈسکور کرتا رہے کہ کیا تھا وہ منہج جس پہ رسول قائم تھے، جس پہ صحابہ قائم تھے، جس پہ تابعین قائم تھے. اور بلا شبہ اس کو حق ہوگا کہ اس کی جو دریافت ہو اس پر عمل کرے. وہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ کہے کہ آپ احمد کے مسئلے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ متقدمین کے مسئلے ہٹے ہوئے ہیں، آپ اسلاف کے مسئلے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ کسی کو حق نہیں کہنے کا، کیونکہ اسی کی تردید کے لیے تو وہ حدیث ہے. وہ حدیث اسی کی تردید کے لیے ہے کہ بات کو تم نئی نئی اصطلاح بناؤ گے، علماء متقدمین، علماء سلف، اکابر فقہ، اور یہ کر کے تم معیار کو بدل دو گے، بعد کے زمانے کے لوگوں کو معیار بنا لو گے اور ان سے جو ملے گا اس پر چلنے لوگوں کو. اسی کی تردید کے لیے تو یہ حدیث ہے اور اسی پر امت قائم ہو گئی. تو اب جو احیاء امت کا کام ہے یا تجدید دین کا جو کام ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ امت میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ جو طریقہ رائج ہو گیا موجودہ زمانے میں، یہ معیار کو بدلنے کا ہم مانا ہے، اسلام کے معیار کو بدلنے کا ہم مانا ہے. تو بہرحال یہ ہے اس حدیث کا مطلب میرے نزدیک، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم دوبارہ قرون مشہود اللہ بالخیر کے حقیقی راستے پر قائم ہوں. اللہ ہمیں ہدایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
فرحاد احمد سلفی، عمری، دہلی. مولانا، آج آپ نے جو حدیث قرون مشہود لہا بالخیر کی تشریح کی کہ بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے، اگر معیار بدل دو گے تو تم راستے سے ہٹ جاؤ گے، تو مولانا یہ پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوئی. اور دوسری چیز، مولانا آپ نے جو یہ بتایا कि हमको ये देखना चाहिए कि उनके अकाबिर कौन हैं, किसको वो अकाबिर बनाते हैं। तो वाकई हैरत अंगेज़ तौर पर जितने भी ग्रुप्स हैं सब के अकाबिर वही हैं जो अब्बासी दौर या उसके बाद पैदा हुए। तो आज मैं पहली मरतबा इसको सुना मौलाना।